جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چنے کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ پاک اس کے 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ آئیے سنتے ہیں کیا ناظرین پوچھنا چاہتے ہیں۔
میرا نام ریحان علی عطاری۔ مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے شرعی مجبوری کی وجہ سے نہ رکھ پایا، تو جب وہ دوسرے دنوں میں قضا کر رہا ہے، تو کیا اسے اتنا ہی ثواب جتنا رمضان کے اندر روزے رکھنے کی وجہ سے ملتا ہے، کیا اتنا ہی ثواب ملے گا یا اس سے کم ملے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔
رمضان کے روزے ہیں، رکھنے تو ہیں، قضا ہو چکے ہیں، اور ایک تو ہے جو آدمی کسی عذر کے بغیر ہی قضا کرتا ہے، گناہگار بھی ہوتا ہے، لیکن جس کو باقی کوئی شرعی عذر ہے، اسی طرح کئی خواتین ہیں جن کو روزے کچھ نہ کچھ چھوڑنے ہی ہیں، لیکن ثواب کا کیا ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض ایسے آزار کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، جن کی وجہ سے ماہ رمضان المبارک میں جو روزے رکھنے کے حوالے سے ان کو رخصت دی گئی ہے، جیسے کہ مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے آزار کے پیش نظر فرمایا، فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَر، کہ بقیہ دنوں میں پھر ان کی گنتی کو پورا کر لو۔ لیکن اسی کے ساتھ آگے ارشاد فرمایا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر بھی تمہارا روزہ رکھ لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔
ٹھیک ہے،
تو اگر کوئی مسافر ہے، اگرچہ اس کو رخصت حاصل ہے کہ ماہ رمضان میں وہ روزے نہیں رکھتا، بعد میں رکھے گا،
صحیح،
تو سفر شرعی کی حالت میں اس نے روزے نہیں رکھے، گناہگار نہیں ہے۔ کوئی مریض ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں پاتا، لیکن اگر رکھنا چاہے ہمت کر کے تو رکھ بھی لیتا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن ایک شریعت متعارف نے اس کو عذر کے تحت رخصت دی کہ وہ بعد میں بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ جو آگے فرمایا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، کہ تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں عذر کی بنا پہ جو رخصت دی بھی جاتی ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی بندہ روزہ بعد میں رکھے اور ہمت کر کے ماہ رمضان میں ہی رکھے، تو ماہ رمضان المبارک کی اپنی جو ایک خصوصی برکتیں ہیں کہ نیکیوں کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، پھر ایک تسلسل سے روزے رکھنے کا سلسلہ ہے، روزے رکھنا سفر کی حالت میں بھی آدمی کے لیے ممکن تو ہوتا ہی ہے، اور اگر کسی کے گھر پہ اگر یہ گیا ہے 2-4 دن کے لیے سفر شرعی کی مسافت دور، تو واپسی آ کر بھی روزے اپنے گھر میں رکھنے ہیں، اس دوران جہاں یہ مہمان ہوگا وہاں پہ بھی لوگ روزے کا اہتمام کر رہے ہوں گے، تو روزے ماہ رمضان المبارک میں رکھنا بڑا آسان بھی ہو جاتا ہے، اس کے اوقات کی برکتیں بھی ملتی ہیں۔ بعد میں ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی 11 مہینے تک بعض لوگوں کے وہ قضا روزوں کی گنتی پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی،
حالانکہ ہوتے
وہ 8-10-11-10-15 اتنے روزے ہوتے ہیں، لیکن پورے 11 مہینے تک چلے جاتے ہیں، موقع نہیں مل پا رہا ہوتا، ہمت نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اب جو اجر و ثواب کے حوالے سے ہے، ماہ رمضان مبارک میں جو نیکیوں کا اجر و ثواب خصوصی طور پہ جو ملتا ہے، وہ پھر بعد رمضان حاصل نہیں ہوتا، تو اب یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کو جو ثواب ملے گا، تو جو ماہ رمضان کی خصوصی برکتیں ہیں، ان سے بعد میں جو قضا کر رہا ہے ان خصوصی برکات اور فضائل وہ اس کو حاصل نہیں ہوتے۔ اچھا رہا معاملہ عورتوں کا جو مخصوص ایام ہیں ان کے اندر تو
وہ چاہتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھ سکتی
ان کے لیے تو روزہ رکھنا ہی حرام ہے, تو اب وہ تو اپنے ان روزوں کی گنتی بعد میں ہی پوری کرے گی. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وقت پر ایک عمل نہیں کر پائے, بعد میں وہ عمل کیا جا رہا ہے کسی عذر کی بنا پر, تو اجر و ثواب میں فرق تو دونوں صورتوں میں آتا ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بلکہ ایک روایت میں وہی فرمایا گیا نا, اگر تم رمضان کا کوئی روزہ اگر چھوڑتا ہے اور اس کے بعد اگر زمانہ بھر کے بھی رکھ دیں تو وہ اس کی وہ برکت نہیں پا سکتا, وہ ثواب نہیں پا سکتا جو رمضان میں,
جو رمضان مبارک
یعنی جو بلا عذر چھوڑتے ہیں,
جو بلا وجہ بلا عذر شرعی روزے چھوڑتے ہیں تو وہ اجر و ثواب نہیں پا سکتا. تو اب یہ ہے کہ جو کسی عذر کے تحت کر رہا ہے تو روزہ اس نے ترک کیا ہے تو اس کو اجر و ثواب جو روزہ رکھنے کا ہے وہ تو مل رہا ہے, لیکن دیگر جو روزے رکھنے میں مزید برکتیں ماہ رمضان میں حاصل ہوتی ہیں وہ پھر ماہ رمضان کا حصہ ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ.
صحیح ٹھیک ہے جی. مزید سوال.
میں ناظم الدین بات کر رہا ہوں ڈی جی خان سے. سوال پوچھنا تھا کہ میں کمپنی میں جاب کرتا ہوں, وہاں پہ پر منتھ ہماری سیلری میں سے 100 روپے ٹیکس کرتے ہیں, اس کے بعد ہر سال حج کے لیے قرآن دازی کرتے ہیں جس میں 3 بندے بھیجتے ہیں قرآن دازی کے لیے, تو کیا اس طرح کی قرآن دازی سے ہمارا حج ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی کمی پیشی کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے؟ دوسری بات یہ تھی کہ اگر میری ریٹائرمنٹ آ جاتی ہے 7 سال کی ایج میں ریٹائر ہو جاتا ہوں اور میرا نام قرآن دازی میں نہیں آتا تو وہ پیسے بھی واپسی ہمیں نہیں ملیں گے, اس بارے میں
شریف بھائی چاہیے. یہ کمیٹی کی صورت میں یہ والی وہ صورت تو نہیں ہے, لیکن کئی لوگ اس طرح کی اتنا پیسہ آپ جمع کراتے رہیں کسی کا بھی نام آئے گا کوئی عمرے پہ جائے گا, اور جیسے انہوں نے کہا کہ ریٹائر بھی ہو گئے نام نہیں آیا تو ہمیں کوئی پیسے نہیں ملیں گے, کیا صورت ہے یہ؟
دیکھیں یہ صورت تو بظاہر جو ان کا سوال ہے اس سوال سے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس سے تو یہ جائز طریقہ نہیں لگتا, کیونکہ ایسا طریقہ کار جس میں سب پیسے ملائیں اور پیسے ملانے کے بعد نتیجہ یہ ہو کہ جس کا نام آئے گا بس اس کو یہ ساری رقم دے دی جائے گی یا اس ساری رقم سے جو عمرہ ہوگا وہ اس کو کرا دیا جائے گا, باقی جن لوگوں کے نام نہیں نکلے وہ ہر مہینے اگر 100-100 روپے ان کے کٹتے رہے تو ایک سال میں 1200 روپے کٹ گئے, اسی طریقے سے کئی سال ہوں گے تو آگے 1200 کو اس سے ضرب دے دیں, تو اب جتنے بھی 1000 روپے جمع ہو گئے اور ہر مہینے کے 100-100 روپے کٹتے رہے اور بالآخر قرآن دازی میں نام نہیں آیا یہاں تک کہ ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی, تو اس آدمی کے ہر مہینے جمع کرانے والی جو رقم ہے یہ رقم اس بنیاد پر ہے کہ میرا نام آئے گا تو مجھے عمرے پہ جانے کا موقع ملے گا, اگر نہیں آیا تو یہ رقم ضائع ہو گئی. تو جہاں پر اس طرح کی شرطیں لگیں, جہاں دو فریقین کا مال اس طرح سے بیچ میں رکھا جائے کہ اگر جیت گیا تو اس کے پاس چلے جائے گا اور اس کا ضائع ہو جائے گا, اور اگر یہ جیت گیا تو اس کا ضائع ہو جائے گا اس کے پاس آ جائے گا, تو یہاں پہ قرآن دازی کی جو صورت ہے اس میں جس کا نام نکلے گا 100 روپے پر منتھ جمع کرانے کی صورت میں, ہو سکتا ہے پہلی دفعہ ہی 100 روپے اس نے جمع کرائے ہوں اور عمرے کا نام نکل آیا, تو اب اس سے عمرے کے شاید یہ بقیہ رقم کا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا ہوگا, ساری رقم اس کو دے دی جاتی ہو, اور اگر نام نہیں نکلا تو پھر یہ جمع شدہ رقم سب ضائع. تو اس یہ صورت پھر جوئے کے انداز پر مشتمل ہے, یہ طریقہ
مشروط اسی طرح ہے نا؟
جی مشروط اسی طرح ہے. اب جو جس کا نام انہی کا شامل ہوگا جو پیسے جمع کرائیں گے, اور جمع کرانے کے بعد بھی کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ کی یہ ساری رقم ابھی آپ کو دی جا رہی ہے, بقیہ رقم جو مزید ہوگی وہ آپ قرض کے طور پہ واپسی دیں گے, ایسا بھی نہیں, ایک انعام والی صورت ہو,
وہ تو خاص کمیٹی ہو
کہ جو جس کا نام نکلے گا وہ گویا جیت گیا اور وہ عمرے پہ جا رہا ہے, اور جن کا نام نہیں نکلے ان کی رقمیں ان کو واپسی بھی نہیں مل رہی, وہ ایک طرح سے اب اس کو ضائع کہیں یا کسی کے عمرے میں صرف ہونا کہیں.
جی ہاں,
نتیجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اس امید پر ہے کہ میرا نام نکل آئے گا تو مجھے فائدہ ہو جائے گا, مطلب اگر 2-3 سال میں بھی نکل آیا تو 100-100 روپے کے حساب سے 4-5 ہزار میں عمرہ کر لوں گا, اور نہیں نام آیا تو میری جمع شدہ یہ رقم چاہے 100 روپے ہو یا یہ بڑھتے بڑھتے کئی سالوں پر مشتمل 10-15 ہزار روپے ہو تو یہ گئے ناقابل واپسی.
اور اگر کمپنی میں سے کوئی آدمی نہیں بھی جمع کرا رہا پھر اس کے لیے کیا رول ہے؟ اس کا بھی نام اس قرآن دازی میں ہے یا اس کے لیے جمع کروانا ہی مشروط ہے؟
اب اس طرح کی صورت ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ایک آدمی ویسے ہی خیر خواہی کے طور پہ کہ اگر ایسا ہے کہ ہم रकम जमा कर रहे हैं
जी, हमें उसी
जिसका
तरफ
भी नाम आएगा उसको कुरान दाजी में जिसका नाम आएगा उसको हम उम्रे पे भेज देंगे, और किसी तरह से रकम की वापसी का एक कार्य खैर में फंड अगर जमा किया जा रहा है और फिर जिसका नाम आएगा उसको भेज देंगे, तो ये एक तरीका कार जुदा हो सकता है।
इनको चाहिए कि अगर इसको ज्यादा वाकई इन्होंने बरकरार रखना है ना, तो ये बाकायदा इसकी शरी रहनुमाई लें, कुछ इसकी सूरत शायद निकल भी पाएगी। ये
बिल्कुल एक गुंजाइश निकल सकती है, और इसके अंदर उन्हीं अफराद के जिन्होंने रकम जमा कराई हो उन्हीं को भेजा जाएगा। इस तरह की शर्तें कुछ हटाकर इसमें उमूम पैदा कर दो कि जो पैसे नहीं भी जमा कराएगा हम सबके हवाले से कुरान दाजी में नाम रखेंगे, और जिसका भी नाम निकल आया आपके ये गोया कतरा कतरा दरिया बनेगा और कोई भी मुसलमान हज या उमरा कर लेगा, तो फिर ये कार्य खैर की सूरत बन सकती है। अब यहाँ ये है कि रिटायरमेंट के बाद भी मेरी रकम भी वापसी नहीं मिल रही और मुझे उमरे का मौका भी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये कि फिर ये रकम जो है ना वो थोड़े सी उम्मीद और खौफ के दरमियान है, और ये जुवे वाला एक
जुवे वाली सूरत है। बिल्कुल ठीक है, और जो आप सूरत बता रहे हैं उसमें तो फिर इनको काफी बस ये नियत है कि भाई कारे खैर में एक चली गई मेरी रकम,
अब ये यानी
अफसोस भी नहीं है ना,
अफसोस भी नहीं है कि भाई किसी भी मुसलमान का नाम निकले वो उम्रे पे चले जाए, वो रकम मतलब जमा हुई और कोई भी उम्रा कर ले।
चलिए जी, मैसेज ये कहते हैं कि ग्रुप उम्रा जो जो होता है तो इसमें क्या औरत के लिए इसमें भी महरम साथ होना जरूरी है? आजकल ये ग्रुप उम्रा के नाम पर लोग महरम ही उसको ग्रुप का महरम बना दिया जाता है, यानी ये ग्रुप के साथ है तो कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि कभी झूठा महरम किसी के साथ शो कर दिया जाता है।
औरतों के मुकम्मल सारी औरतें ही औरतें हों कोई ग्रुप ऐसा बने तो तब भी किसी भी औरत के लिए सफ़र शरई की मकदार सफ़र करना, यानी जैसे अपने पाकिस्तान से ही कोई हज या उम्रे के लिए औरत अकेले जाए या एक ग्रुप के साथ जाए जिसमें कई ख़वातीन हों, इसकी इजाज़त नहीं है। औरत के लिए सफ़र शरई की मकदार मुसाफत सफ़र करने के लिए महरम या शोहर का होना ज़रूरी है। तो बहुत सारी औरतों पर मुश्तमिल जो ग्रुप उम्रा होगा ख़वातीन का तो वो किफ़ायत नहीं करेगा, इस ममनू अमल को जायज़ नहीं कर सकता। फिर दूसरा ये जो आपने कहा कि बाज़ औक़ात किसी भी शख्स को महरम के तौर पर शो कर दिया जाता है कि ये इस बड़ी बी का या किसी औरत का ये भांजा है या भतीजा बना देते हैं, तो इस तरह भतीजा भांजा बनाकर या भाई बनाकर जो इस तरह महरम का सिलसिला करते हैं ये जायज़ अमल नहीं है।
ठीक है, मज़ीद सवाल।
मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि आजकल मस्जिदों में फोम वाली सफ़ें बिछाते हैं तो ज़मीन की सख्ती महसूस नहीं होती सजदे में, तो इनके ऊपर नमाज पढ़ना कैसा? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दें।
अगर सफ़ें ऐसी हैं कि जिसके नीचे फोम बिछाने की वजह से अगर कोई सजदा करे और सजदा करने की बिना पर पेशानी सही तरह ना जमे, तो इस तरह के फोम इतने मतलब सॉफ्ट किस्म के फोम बिछाना कि जिसमें हम सजदा करें और नाक की हड्डी भी उस पर सही तरह ना जमती हो, पेशानी भी सही तरह ना जमती हो, तो इस तरह नमाज में सजदा अदा नहीं होता। तो सजदे के लिए ये ज़रूरी है कि अपने आप को जिस जगह सजदा किया जा रहा है अपने आप को नॉर्मल अगर बंदा ढीला छोड़े तो बॉडी का वज़न जो है वो पेशानी की तरफ भी आता है, फिर पाँव की अगर उंगलियां सारी सुन्नत के मुताबिक मोड़ी हों तो इसके ज़रिए भी एक जिस्म का जो लोड वज़न है वो पेशानी की तरफ हाथ पे घुटनों पर आता है, पेशानी मज़ीद जमाएँ अगर गुंजाइश बाकी हो, इतना जमाएँ कि ज़मीन की सख्ती महसूस हो। ज़मीन की सख्ती महसूस करने के लिए कोई बिल्कुल गड़ना ज़रूरी नहीं है
कि अपने आप को तकलीफ पहुंचाना,
ये तकलीफ पहुंचाने वाली बात है। अपने आप को अगर नॉर्मल भी कोई बंदा छोड़ दे ढीला छोड़ना जिसको हम कहते हैं तो भी ज़मीन की सख्ती महसूस होती है, और अगर फोम बिछाए तो इसके अंदर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और अहादीस करीमा में भी इसका जिक्र मौजूद है कि जिसमें सजदे के लिए जो जगह है ज़मीन है उस ज़मीन की सख्ती और यानी ये महसूस हो, तो इस हवाले से ये हुक्म शरीयत का बयान किया जाता है सजदे में। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा नरम कालीन है और उसके नीचे मज़ीद फोम भी बिछाया है तो सजदा करने में लोग वैसी सुस्ती काहली करते हैं, सिर्फ नाक की नोक लगा लेंगे, हल्की सी पेशानी लगा लेंगे, ऐसे लोगों के लिए उस पर नमाज़ पढ़ने में दुश्वारी है। لیکن جو شریعت کا مسئلہ سمجھتے ہیں تو وہ اگر بامر مجبوری ایسی جگہ جہاں قالین اور اس کے نیچے فوم بچھے ہوں تو وہ پھر شریعت کے حکم کے مطابق جو حکم ہے سختی محسوس ہو اس کے مطابق وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہے آزمائش والا معاملہ.
صحیح.
بہتر یہ ہے کہ اگر مساجد کے اندر ایسے قالین کے جو بہت زیادہ سافٹ اور نرم اور اس کے نیچے مزید فوم بچھایا جا رہا ہے تو مسجد انتظامیہ کو چاہیے کہ مفتیان کرام سے رجوع کر لیں کہ اس طرح کا ہم مسجد کے اندر ایک سہولت دینا چاہتے ہیں تو کیا یہ سہولت فراہم کرنا نماز کے اندر رکاوٹ تو نہیں ڈالے گی. تو اب چونکہ جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ نیک نیتی سے ہی کرے گا,
نمازیوں کو سکون دینے کی نیت اس کی بنائی,
لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایسا سکون نہ ہو کہ جس سے نماز ہی نہ ہو رہی ہو, سجدہ صحیح طور پہ ادا نہ ہو رہا ہو. ہمیں وہی سکون وہی راحتیں اپنی مساجد کے اندر لانی ہیں جو شریعت کے مطابق.
ٹھیک ہے, مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں بلکہ کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں ان کی طرف.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جو گونگے بہرے اسلام بھائی ہیں وہ وتر میں قنوت کی تعبیر کیسے ادا کریں گے؟ جواب ارشاد فرمائیں, جزاک اللہ خیرا.
گونگے بہرے انہوں نے وتر کی صرف ایک ہی تکبیر کا پوچھا ہے, تکبیر تحریمہ بھی ہے, شروع میں نماز بھی پڑھنی ہے, لیکن یہ خاص وتر کا پوچھ رہے ہیں, اس میں کوئی الگ سے لوجک ہے کیا؟
الگ سے تو نہیں ہے لیکن شاید ایک الگ سے محسوس کر کے سوال کیا گیا ہے. جو گونگا ہو بہرا ہو یعنی جو تکبیر کہنے پر یا قراءت کرنے پر قادر نہیں ہے تو حکم شرع اس کے لیے یہ ہے کہ وہ زبان ہلائے یعنی نقالی کرے. اب اگر وہ اللہ اکبر کا لفظ کہنا سمجھتا ہے, جیسے بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں مطلب گونگے ہو جاتے ہیں کسی بھی حادثے کے سبب لیکن وہ سنتے ہیں تو وہ زبان سے انہیں بولنا بھی آتا ہے, سارے تلفظ مخارج, بعض اوقات وہ قرآن بھی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اچھا ان کو پڑھنا آتا ہے, تو ان کے لیے تو تکبیر کہنی پر قدرت جو ہے وہ کہیں, اپنے طور پہ زبان ہلائیں اور جو تکبیر کے الفاظ ہیں وہ کہیں. قرآن پاک جو پڑھنا ہے, جو صورتیں ان کو یاد ہیں, ان صورتوں کو ذہن میں لا کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور جو بالکل ہی پیدائشی ہیں گونگے اور بہرے, تو یہ جو پیدائشی ہوتے ہیں وہ بہرے ہونے کی وجہ سے ہی گونگے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی ساؤنڈ کوئی آواز کوئی لفظ سنا ہی نہیں ہوتا. جب سنا نہیں ہے تو اس کا پروناؤنسیشن کیسے ہوگا, تلفظ کیسے ہوگا, یہ بھی ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو اب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے زبان سے آئیڈیا لگا کر ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ اکبر, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ سیکھ لیں. تو جو نماز کے ضروری اوراد ہیں جیسے تکبیر تحریمہ ہے, سورہ فاتحہ ہے, سورتیں پڑھنی ہیں, تو یہ مسائل بھی ان کو سمجھائے جائیں گے اور جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں پر یہ منہ ہلائیں.
ٹھیک ہے,
نقل کریں تو ان کا یہ نقل کرنا ہی گویا اصل قرآت کے درجے میں ہوگا ان کے حق میں. تو یہ حضرات جو ہیں وہ تکبیر تحریمہ بھی زبان ہلائیں اور اللہ تعالیٰ کا نام جس طرح لے سکتے ہیں اس طرح تکبیر تحریمہ کہیں, قرآت میں زبان ہلائیں, قرآت کے معاملات التحیات کی جگہ پہ بھی یہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں زبان ہلائیں. تو ایسے ہی جو قنوت کی تکبیر ہوگی, جو تکبیر قنوت تیسری رکعت میں وتر کے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں, اس کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے, تکبیر کہنا واجب ہے, تو یہ بھی اس واجب کی ادائیگی اس طرح کریں گے کہ زبان سے وہ اپنے پڑھنے کی کوشش کریں. اور الحمدللہ ہماری جو مجلس دعوت اسلامی کی خصوصی اسلامی بھائیوں پہ مشتمل, وہ الحمدللہ ان کے نمازوں کا تو روزوں کا بہت سارے جو دینی معاملات ہیں اس میں ان کی شرعی رہنمائی بھی کرتے ہیں دارالافتاء اہل سنت سے پوچھ کر. باقاعدہ یہ ہماری جو مجلس ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں کی, تو یہ ان کو اوراد وظائف کس طرح پڑھنا ہے کیا کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ سکھاتے رہتے ہیں.
جی ہاں بالکل, اس طرح کے اور ویڈیوز میں بھی باقاعدہ اشاروں کے ساتھ پریکٹیکل کر کے بھی,
جی جی,
جس سے مدنی چینل پر ایک سلسلہ بھی آتا ہے سنہرے واقعات, اس طور پر یہ ہماری اسی مجلس کے تاج
ہے ماشاء اللہ,
تو اس میں وہ کوئی نہ کوئی موضوع لے کر کوئی واقعہ لے کر اس کے پورے اشارے کر کے سمجھانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے, ساتھ ساتھ وائس اوور ہوتا ہے تو سب ناظرین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اور ابھی میرے خیال آپ نے کچھ کلپس ایسے ریکارڈ کروائے تھے,
جی جی,
کہ جس کی یہ اشارے وغیرہ ساتھ دوسرے نے کر کے وہ مسائل بھی,
روزوں کے جو مسائل تھے, تراوی کے کچھ مسائل تھے, تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مقصد ہے نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح میں یہ طبقہ بھی شامل ہے
ماشاء
اللہ. الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس طبقے کی بھی شرعی رہنمائی کے لیے الحمدللہ کوششیں سال ہر سال سے دعوت اسلامی करती आ रही है, और बाकायदा हमारे अच्छे बोलने वाले मुबल्लिगीन भी इस जबान को सीखते हैं। उनका मकसद ये है कि इस तबके जिसकी तरफ आमतौर पर लोग तवज्जो नहीं देते, हुटिंग मजाक यानी जिनके दिल शिकनी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इनकी भी हौसला अफजाई करती
है। बिल्कुल। और जमील साहब, जिस फैमिली में वो बंदा होता है ना, जे कादा भी अगर किसी घर में ऐसा फ़र्द होता है, तो जब उसकी तालीम तरबियत और इस तरह के कोई मामलात पे अगर गौर फिक्र ना किया जाए और बर वक्त तवज्जो ना दी जाए, तो वो ज़ाहिर है उसको जब कहीं से भी तवज्जो नहीं मिली बिगड़ जाते हैं,
बिगड़
कुछ और फसाद
तौर पे बहुत ज़्यादा, मतलब ये इनमें भी शरारती तबका बढ़ जाता है ना,
बहुत ज़्यादा
समझाने वाला कोई नहीं है।
शरारती तो एक होती है कि एक तो ये शरारतों से फिर बढ़ कर आगे के जो मामलात होते हैं, क्योंकि अगर इनको इग्नोर कर दिया जाए कि ये जॉब नहीं कर सकते या ये पढ़ भी नहीं सकते, कुछ सीख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, और इग्नोर करना, तो फिर बुरी बात की सोबतें हर एक जानता है, फिर नशे के अंदर पड़ जाते हैं, फिर तरह तरह की और इनको बुरी आदतें पड़ जाती हैं। तो आप भी अगर कोई ऐसे हैं, तो आपके अजीज़ों में भी कोई ऐसे हैं, तो आप दावसामी के इस शोबे से बाकायदा रब्ता कीजिए, और इसके साथ जो ये दीनी चीज़ें हैं इनके भी मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं, तो उससे फ़वाद हासिल बहरहाल होंगे। मज़ीद बढ़ते हैं स्वागत।
मैं मुजफ्फर बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी कंपनी में कुरानदाजी होती है, मगर हम कोई भी पैसे वैसे जमा नहीं कराते, हर साल 5 बंदों की कुरानदाजी होती है, और इसमें अगर मेरा नाम निकल आता है और मैं हज पे चला जाता हूँ, और इसके बाद क्या ये मेरा हज फर्ज हो गया कि इसके लिए फिर इसके बाद मुझे अलग से मेरे फर्ज करना पड़ेगा?
ठीक है, ठीक है, बहुत अहम सवाल है, और कई लोग इस तरह की सोचते हैं। इन्होंने कहा हमने कुरानदाजी पे बातचीत की कि पैसे देने भी होंगे या जमा करने होंगे, तो ये वैसे भी बात कंपनियां होती कि कुरानदाजी करके किसी एक को कंपनी ही बेच रही होती है, अब 2-4 साल बाद वो खुद सहब इस्तेतात हो गया, लाखों रुपये उसकी मिल्कियत में आ गए, तो दोबारा हज करना होगा या वही काफ़ी?
इसमें दो सूरतें हैं, लेकिन उमूमी तौर पर पहली सूरत नहीं पाई जाती,
यानी फ़र्ज अदा हो जाता है।
तो एक सूरत यह है कि एक आदमी अगर किसी के ज़रिए से, अपनी कंपनी के ज़रिए से हज पर जा रहा है, और वो हज पे जाने वाला ये नियत कर ले कि मैं इस वक्त कंपनी के पैसों से जो हज करवाया जा रहा है ये बतौर नफिल हज कर रहा हूँ, और फ़र्ज हज मैं अपनी रकम से ही करूँगा जब साहिब इस्तेआत हो जाऊँगा, तो ख़ास इस नफिली हज की नियत से अगर किसी ने हज किया होगा, तो फिर इसका ये कंपनी के थ्रू किया जाने वाला हज नफिल के दर्जे में ही रहेगा, और जब आइंदा कभी ये साहिब इस्तेआत होगा तो फिर इसके ऊपर फ़र्ज हज लाजिम हो जाएगा, हज फ़र्ज हो जाएगा। ऐसी आम तौर पे सूरतें नहीं होती
कि ख़ास वो नफिल
के ख़ास के भाई मैं ये नफिली ही हज कर रहा हूँ। हाँ, दूसरी सूरत यह है कि आदमी मुतलक हज की नीयत से एहराम बांधता है कि मैं हज कर रहा हूँ,
सही है,
उस हज को नफिल के साथ ख़ास नहीं करता, सिर्फ हज कर रहा हूँ, या वो फर्ज हज की नियत से हज कर लेता है
या
हज की नियत से उसको नफिल के साथ खास नहीं करता, तो अब ये कंपनी के जरिए से या किसी खास अजीज ने इनको हज पे भेज दिया अपनी रकम देके कि आप हज कर लें, और इसने हज कर लिया तो इसका फर्ज हज अदा हो गया।
और आमतौर पे होता ये कि आम नियत कर ली जाती है, फर्ज नियत ना भी कोई करे, कहाँ जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं,
नियत से भी जो हज किया तो उससे हज फर्ज अदा हो गया। अब आइंदा कभी इतनी इस्तेआत आ जाती है कि ये अपने सफर हज कर सकता है, हज के अखराजात उठा सकता है, अपने मातहत अफराद के नान नफके पे कुदरत है, यानी इस्तेआत अगर इसकी अब पाई जा रही है, तो दोबारा हज करना इसके ऊपर लाजिम नहीं होगा।
अच्छा, कोई दूसरे को करवाता है लेकिन करवाता हज बदल है, अब उसने हज बदल करवा दिया, तो अब इसको बाद में इसके ऊपर फर्ज वाली सूरत है?
हज बदल वाला मामला अलग होगा कि अब किसी शख्स ने जो अब माजूर हो चुका है उसके ऊपर हज फर्ज हो चुका था, अब वो हज पे नहीं जा सकता बाकायदा, तो अब वो अपने इस फर्ज की अदायगी के लिए किसी को खलीफा नाइब बनाकर कि आप मेरी तरफ से हज कर लें, अब अखराजात वगैरह सब वो पहला आदमी ही उसके लिए बर्दाश्त कर रहा है, तो अब ये जो हज होगा ये हज बदल है, जिस आदमी ने रकम खर्च की है हज के लिए भेजा है उसी की तरफ से उसका फ़र्ज अदा हो जाएगा।
ठीक है,
अब ये जो शख्स हज बदल के लिए गया, आइंदा जब कभी इसको इस्तेआत मिलेगी तो इसके ऊपर हज फ़र्ज होगा।
सही,
और जिसके ऊपर पहले से ही हज फ़र्ज है, रकम इस्तेआत सब कुछ मौजूद है, اور کوئی اس کو کہتا ہے کہ آپ میری طرف سے حج بدل کر لو، یہ میرے پیسے سے آپ حج کر لو، اپنا حج پھر آپ آئندہ 2-3 سال بعد کر لینا، تو جس کے اوپر حج فرض ہو وہ اس کو چاہیے کہ دوسرے کی طرف سے حج بدل نہ کرے، ایسے شخص کو حج بدل کے لیے منتخب کرنا بھی منع ہے، مکروہ عمل ہے، تو کیونکہ یہ اپنے حج کی ادائیگی میں تاخیر کر رہا ہے۔
صحیح،
جو ہر صاحب استطاعت شخص پہ جس کو حج کی طاقت ہے تو اسے اپنا حج فی الفور اسی سال کرنا ضروری ہے، تاخیر کرنے کی صورت میں گناہگار ہوتا ہے۔ تو اب حج بدل اسی سے کروائیں بہتر ہے کہ جو اپنا حج فرض پہلے ادا کر چکا، اب وہ حج کے مناسک اور بہت ساری چیزوں میں اس کو آگاہی بھی ہوتی ہے، اغلاط غلطیوں سے بھی حتی الامکان وہ بچتا ہے،
اور یا نیتوں میں بھی اور کئی جگہوں پہ فرق ہے کہ اس کی طرف سے وہ مناسک ادا کرنے،
وہ پہلے اپنا حج فرض ادا کر چکا ہے، انتخاب حج بدل کے لیے ایسے شخص کا کرنا یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے شخص کو جس نے کبھی حج نہیں کیا، نہ اس کے پاس فی الوقت استطاعت ہے، اور حج بدل کے لیے اگر ایسے شخص کو جس پہ حج فرض بھی نہیں ہے اس کو اگر منتخب کیا جاتا ہے تو حرج اس میں بھی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اور دونوں صورتیں بہرحال آپ نے وہ بتا دی ہیں کہ حج فرض جس کے اوپر ہے تو وہ اپنا ہی وہ کرے۔ اچھا، اس میں ایک تو آپ نے بتایا کہ وہ خود مرض میں آ چکا ہے کہ اب جا نہیں سکتا کسی طرح کا، یا معذور ہو گیا، یا کوئی بھی ایسا فوت شدہ ہے، اب ان کی طرف سے ورثہ کروا رہے ہیں اور کروا حج بدل لیں، اس میں بھی احکامات وہی ہوں گے؟
اس میں بھی احکامات یہی ہیں کہ یہ ساری نیتیں وغیرہ جو کچھ ہوں گی وہ مرحوم کی طرف سے،
شرائط دیکھی جائیں گی، شرائط اس پہ فرض ہے کیا تھا،
لیکن اتنا بہرحال ضرور طے ہے کہ حج بدل چاہے زندہ شخص اپنی طرف سے کروا رہا ہو یا اس کے ورثہ اپنے والد مرحوم کی طرف سے حج بدل کروا رہے ہیں، جو بھی حج بدل کے لیے جائے گا اگر اس نے کوئی بھی جنایت، کوئی بھی جرم جو حج کے احرام کے حوالے سے جس کے اوپر صدقہ یا دم وغیرہ لازم ہوتا ہے، تو یہ جس کی طرف سے حج بدل ہو رہا ہے اس پہ لازم نہیں ہوگا، ان جرم اور جنایتوں کا جو شخص ارتکاب کرے گا اس کو وہ جرمانے بھرنے پڑیں گے،
یعنی یہ اس کو دینے پڑیں گے
جو حج بدل کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ حج بدل کے لیے گئے اور انہوں نے خوشبو لگا لی احرام کی حالت میں، جیسے بعضوں کو کی عطر لگانے کی عادت ہے، اچھی عادت ہے، لیکن ہر اچھی عادت کو ہر وقت نہیں استعمال میں لائے اپنایا جاتا، جب احرام کی حالت میں آ گئے تو احرام سے پہلے احرام کی چادروں پہ تو خوشبو لگانا چاہیے، سنت ہے، لیکن جب احرام کی نیت کر لی، تلبیہ کہہ لیا، اب خوشبو سے اوائڈ کرنا ہے جب تک کہ باقاعدہ حلق یا قصر نہ ہو جائے، احرام سے نکل نہ جائیں۔ اب اس دوران کسی نے حسب عادت عطر خوب شیشی لی اور لگایا اور دونوں ہاتھوں پہ اچھی طرح سے جیسے لوگ لگانے کے لیے کرتے ہیں، اب ہاتھوں پہ لگ گئی، اب اگر اس کو کثیر خوشبو کہیں گے تو پھر دم لازم ہو جائے گا۔ اب یہ نہیں کہے میں تو حج بدل کر رہا تھا، اصل آدمی کو
یعنی غلطیاں بھی وہ بھگتے ہیں، ایسا نہیں ہے،
جو غلطی کا ارتکاب کرے گا دم یا صدقہ اسی پہ لازم۔
ہاں، تو یہ بھیجنے والوں کو چاہیے کہ اس بندے کو پہلے مسائل بھی سکھا دیں کہ یہ پورے آپ حج قربانی وغیرہ جو اس میں ہوگا، جو تو
وہ اس کی طرف جو حج کے حوالے سے جو قربانی ہوتی ہے، حج تمتع یا حج قران، ان پہ جو قربانی کا وجوب ہے وہ حج بدل والے ہی کو اس کا ارینج کرنا ہوگا۔
صحیح،
اس پہ لازم نہیں ہے، اس پہ وہ لازم ہے جو اس کی اپنے جرم جنایت کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے جو صدقے اور دم لازم ہوں گے، یا بدنہ بھی لازم ہو جاتا ہے، پورا اونٹ قربان کرنا پڑ جاتا ہے، ایسے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مجرم یعنی جرم کرنے والا ہی خود اس کا بھگتے گا اور اس کو دم یا صدقہ دینا اس پہ لازم ہوگا۔
ٹھیک ہے، بہرحال جو بھی جائیں تو سیکھ کے جائیں، حج چاہے حج بدل کر رہا ہو یا خود اپنا ہی حج آپ کرنے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی جگہ جگہ قدم قدم پہ مسائل کی ضرورت پڑتی ہے اور پوچھنا بھی پڑتا ہے۔ جیسے رمضان شریف آتا ہے نا، تو لوگوں کو آپ پتہ ہے ایک مسائل کی طرف توجہ ہوتی ہے تو کئی مسائل ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، اس طرح ہم نے دیکھا حج کے اوپر بھی، حج میں جیسے ہی کہیں کوئی ملے، ملاقات ہو، آپ منا میں ملیں، مزدلفہ میں ملیں، کئی ایسی کبھی کیفیات بھی ایسی ہوتی ہے، سامنے والے کی بھی ایسی کیفیت، لیکن ان کو مسئلہ پوچھنا ہے،
جی
اور وہ تو آپ سے مسئلہ پوچھیں گے، اور جو بھی اور کچھ نہ کچھ پینڈنگ مسائل چل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پوچھنے لازمی ہوتے ہیں ان کو، لیکن ہوتا یہ کہ جب کبھی کوئی نظر آئیں گے مفتی صاحب تو پوچھ لیں گے، جیسے کہیں دعوت میں ڈاکٹر صاحب ملیں تو ہم ان سے طبی معاملات مشاورت کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہمارا تجربہ یہ آپ کا بھی ہوگا جب آپ دعوت میں پہنچتے ہیں تو لوگ اس وقت اپنے مسائل وغیرہ بھی وہ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے جب آپ کو وہ درپیش ہے معاملات, اور پھر جو آپ معاملہ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہی آپ پوچھ کے جائیں گے تو انشاءاللہ کئی غلطیوں سے بچ جائیں گے. مزید آپ کے سوال.
میرا نام محمد شریار عطاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اونٹ کی قربانی میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں 10 حصے ہوتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں 21 حصے ہوتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں 7 حصے ہوتے ہیں.
7 اور 21 بھی پہنچا دیا, 10 والا تو پہلے بھی سنا, تو کچھ ایسے مشہور کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام علیہم رضوان عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تھے تو اسی طرح یہ حدیث مبارکہ کتاب الضحایا یعنی قربانی کے ابواب میں بھی حدیث مبارکہ مذکور ہے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کنا نتمتع فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم عمرے پہ حضور کے زمانے میں جایا کرتے تھے, نذبح البقرہ عن سبعہ, تو ہم 7 افراد کی طرف سے گائے کی قربانی کرتے تھے, والجزور عن سبعہ نشترک فیہا, اور اسی طرح جو اونٹ ہوتا تھا اس کو بھی 7 افراد کی طرف سے ذبح کرتے تھے, نہر کیا کرتے تھے, اور اس میں ہم سب شریک ہو جاتے تھے. یعنی جس طرح ایک گائے ہے تو اس کے اندر, یا ایک اونٹ ہے اس میں 7 افراد کی شرکت ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ کار رہا ہے. تو اس لیے ایک گائے ہو یا اونٹ ہو بڑا جانور, تو اس میں 7 افراد زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں, 10 یا 21 والی بات یہ درست نہیں ہے,
غلط ہے بالکل بھی. میسج میں ایک سوال ہے, کہتے ہیں کہ اگر 2 رکعت فرض پڑھنے تھے بھول کر 3 پڑھ لیے تو اب کیا کریں؟ ڈیٹیل نہیں بتائی کہ دوسری کے بعد بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے. میں چاہوں گا کہ کچھ دونوں,
اب جس نے 2 رکعت سنت پڑھنی ہے یا 2 رکعت فجر کے فرض پڑھنے ہیں تو دوسری رکعت پر التحیات میں بیٹھنا, جس کو ہم کہتے ہیں قعدہ کرنا, تو یہ قعدہ کرنا فرض ہوتا ہے. تو اگر کسی نے قعدہ کر لیا تھا پھر وہ بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا, تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ ایک رکعت, اگر سجدہ کر لیا ہے تیسری رکعت کا تو ایک رکعت اور ملا لے, تو وہ جو 2 رکعت پہلے تھیں وہ فرض ہو گئے اور یہ آخری تیسری اور چوتھی رکعت یہ نفل ہو جائیں گی, سجدہ سہو کر لے آخر میں. اور اگر اس نے دوسری رکعت میں قعدے پر نہیں بیٹھا تھا تو اس صورت میں فرض رہ گیا, فرض رہنے کی صورت میں وہ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوا ہے تو تیسری رکعت میں سجدے سے پہلے پہلے یاد آ گیا تو واپسی آ جائے, اور التحیات میں بیٹھے سجدہ سہو کرے, نماز درست ہو جائے گی. اور اگر سجدہ کر لیا تو اب ایک رکعت اور ملا لے, یہ 4 رکعتیں نفل ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے.
جو فرض پڑھنا چاہ رہے تھے فجر کے, یا 2 سنتیں پڑھنا چاہ رہے تھے ظہر کے کی سنتیں یا مغرب کی یا فجر کی, تو وہ نہیں ہوئیں کیونکہ دوسری رکعت پہ بیٹھنا فرض تھا.
فرض
چھٹنے سے وہ نماز ادا نہیں ہوتی, فاسد ہو جاتی ہے, دوبارہ سے پڑھنی ہوگی.
صحیح. اگلی رکعت کے سجدے سے پہلے پہلے آ جائیں واپسی؟
تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے پہلے واپسی آ سکتا ہے, چاہے التحیات میں بیٹھ گیا تھا دوسری رکعت میں یا نہیں بیٹھا تھا, دونوں صورتوں میں واپس آنا ہے اور سجدہ سہو کر کے نماز درست ہو جائے گی.
صحیح. بھلے اگلی رکعت میں یہ رکوع میں چلے گئے ہوں پھر ان کو یاد آ گیا,
میں چلے گئے, جب تک سجدہ نہ کر لیا
صحیح,
اس سے پہلے پہلے تک واپسی آ سکتا ہے. یعنی سجدے میں جاتے آتے گھٹنے بھی رکھ دیے, یاد آ گیا, وہیں بیٹھ جائے.
ٹھیک ہے.
التحیات پڑھے, سجدہ سہو کرے, پھر دوبارہ التحیات پڑھے, اس کے بعد دعا درود شریف پڑھ کے.
ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.